بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض؟ قل الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا؟ قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اے میرے نبی، آپ فرما دیجئے کون ہے آسمان و زمین کا رب؟ کہیے اللہ ہے. قل افاتخذتم من دونه اولیاء، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے ان لوگوں سے پوچھئے، افاتخذتم من دونه اولیاء، کیا تم اللہ کے علاوہ دوسروں کو شریک بناتے ہو؟ لا یملکونا، جو مالک نہیں ہے اپنی ذات کے نفع اور نقصان کے. قل، اے میرے نبی آپ فرما دیجئے، هل یستوی الاعمى والبصیر، اندھا اور بینا دیکھنے والا کیا برابر ہو سکتا ہے؟ ام هل تستوی الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور روشنی، اندھیرے اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ ام جعلوا للہ شرکا، کیا ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ ان لوگوں کو شریک بنا رکھا ہے؟ خلقو، جنہوں نے کچھ پیدا کیا ہو، کا خلقی ہی، اللہ کے پیدا کرنے کی طرح. فتشابہ الخلق علیہم، ان پر پیدا کرنے کی مشابہت ہو گئی. قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ خالق کل شے، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی اکیلا ہے، وہی غالب ہے. آج کے سبق میں پارہ نمبر 13 سورہ رعد کی آیت نمبر 16 پڑھی آپ کے سامنے. گویا اس آیت سے پہلے اللہ پاک نے 5 دلائل کو بیان فرمائے، اب چھٹا وہ پروف اور دلیل بیان فرما رہے ہیں جس سے کافر خود اقرار کرے گا. کافروں کا اقرار کرنا یہ بہت بڑی بات ہے. ایک آدمی انکار کرتے ہو اور خود اپنی زبان سے اقرار کر لے، یہ بہت بڑی بات ہے. کافروں کا اقرار ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کو پتا ہے کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں. مشرکین مکہ کا تو یقین تھا کہ آسمان و زمین کو، دنیا کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور لفظ بھی اللہ پاک نے استعمال فرمایا رب السماوات. رب کس کو کہتا ہے؟ رب کے معنی ہے جو آہستہ آہستہ بگن سے، شروع سے کسی چیز کو پالنے والا ہو. جیسے سیڈ آپ نے ڈالی ہے، اس سیڈ سے لے کر اس کو چھوٹا 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 بڑا کر کے بڑا درخت بن گیا. جیسے ماں کے پیٹ میں نطفہ گیا، اب یہ نطفے سے آہستہ 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 پالتے پالتے دنیا میں آیا، پھر اس کو بچہ بنا، پھر جوان بنا، پھر بڑھاپا آخر تک پہنچانے والی ذات کو رب کہا جاتا ہے، تاکہ سامنے والے کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے کہ تیرا پالنہار کوئی ہے. تو مر رب السماوات والا کوشچن کیا، کون ہے آسمان اور زمین کا پیدا کرنے والا؟ قل اللہ. اساتذہ کہا کرتے تھے یا قل اور اللہ کے درمیان میں لفظ حمزہ، کھڑا زبر والا حمزہ محذوف ہے. کہہ دیجئے کیا اللہ نہیں ہے؟ کیا اللہ نہیں ہے؟ انہیں پوچھئے، کہہ دیجئے اللہ ہے ایک تو، اور کیا اللہ نہیں ہے؟ سامنے والے کے دل میں بٹھانے کے لیے. قل اللہ، کیا اللہ نہیں ہے؟ اللہ ہی ہے آسمان کو زمین کو پیدا کرنے والا. کس میں مجال لے کے آسمان کو بنائے زمین کو بنائے. قل فاتخذتم من دونہ اولیاء، جب اللہ ہی نے آسمان اور زمین اور اس کے مابین کی چیز کو پیدا کیا ہے، تو پھر پیدا کرنے والوں کی عبادت کرو، تم اس خالق کی عبادت کرو جس نے سب کچھ پیدا کیا. افتخذتم من دونی اولیاء، میرے نبی نے بتا دیجئے جب پیدا کرنے والی میری ذات اللہ کی ہے، تو پھر تم میرے علاوہ دوسرے کو میرے ساتھ شریک کیوں کرتے ہو؟ کہنے کا انداز تو دیکھو آپ اللہ کا. قل افتخذتم، آپ انہیں کہہ دیجئے، پہلے سوال کیا، بتاؤ کون ہے پیدا کرنے والا، اور تم بھی شریک بھی ان لوگوں کو کرتے ہو. لا یملکون لانفسہم نفعا ولا ضرا، جو اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تمہارا کیسے کرے گا؟ اپنا نفع نقصان تو اٹھا نہیں سکتے، نہ نفع اور نہ نقصان، نہ اچھائی نہ برائی، کسی کے یہ مالک نہیں ہے. انہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو ہٹا نہیں سکتے، انہیں کوئی نفع کی ضرورت ہو تو لے نہیں سکتے ہیں. جب اپنا ہی نہیں کر سکتے ہیں تو پھر تمہارا کیسے کریں گے؟ تمہارے معبود اپنے ہی مالک نہیں ہے تو پھر تمہارے کیسے مالک بنیں گے؟ اپنی ہی کسی فائدہ والی چیز کو نہیں کر سکتے، تمہاری کیسے کریں گے؟ کل، اب اللہ مثال دے رہا ہے، هل يستوي الأعمى والبصير، اسی لیے اللہ پاک نے کہا یہ مشرکین، پہلے مثال دے دی کہ مثال سے سمجھو کہ مشرکین کی حالت کیا ہوتی ہے، وہ کیسے ہوتے ہیں. فرمایا قل، میرے نبی نے بتا دیجئے، ایک آدمی کی آنکھ ہو اور ایک آدمی بلائنڈ ہو، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ برابر نہیں ہو سکتے. اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہو سکتا ہے. اور دوسری مثال دی، هل تستوي الظلمات والنور، کیا اندھیرا اور نور برابر ہو سکتا ہے؟ مثال بھی بڑی عجیب دی ہے اللہ پاک نے. فرمایا اندھے سے مراد مشرک ہے، شرک کرنے والا، اور بصیر سے مراد دیکھنے والا، موحد ہے، توحید، اللہ کو ایک ماننے والا. ظلمات سے مراد بہت ساری برائیاں ہیں. اللہ پاک نے لفظ استعمال فرمایا، حالانکہ اس کے مقابل میں انوار بھی آ سکتا تھا کہ اندھیرے اور روشنیاں برابر نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے کیا کہا، اندھیرے اور روشنی برابر نہیں ہو سکتی ہے. معلوم ہوتا ہے اللہ ایک، اس کا قرآن ایک، اس کی شریعت ایک، اس کا نبی ایک ہے، تو روشنی بھی ایک ہی ہے، الگ الگ روشنی نہیں ہے. فرمایا ایک روشنی، اور اس کے مقابل میں کفر ہے، شرک ہے، باطل ہے، یہ بدعات ہے، منافقت ہے، بہت ساری چیزیں، بہت سارے اندھیرے ہیں. فرمایا یہ اندھیرے اور یہ کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ دونوں میں فرق تو ہے. اسی لیے اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا، انما المشرکون نجس، مشرکین ناپاک ہے عقیدے کے اعتبار سے، فزیکلی ناپاک نہیں ہے. ورنہ تو مالا بدو منہ فارسی زبان میں ہے، فقہ کی کتاب، اس میں لکھا ہے کہ اگر کافر ہو اس کا جھوٹا وہ بھی پاک ہے، کافر کا بچا ہوا بھی اگر وہ شراب پیا ہوا نہ ہو، یہ تو مسلمان بھی اگر شراب پیا ہوا نہ ہو تو اس کا جھوٹا پاک ہے. अरे बात समझ में आ रही है, ये फिजिकली नहीं, ये अकीदे के एतबार से इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकी नापाक है। दूसरी जगह फरमाया फजतनिबुर रिजसा मिनल औसानी, बचते रहो इन बूटों की गंदगियों से और बूटों की इबादत करने वालों की गंदगियों से बचो। और दूसरा फरमाया वजतनिबू कौल जूर, झूठ से बचो। मालूम होता है शिर्क और झूठ दोनों बराबर है, शिर्क और झूठ दोनों बराबर है। वजतनिबू और रिज समिन लौसान, वजतनिबू कौल जूर, दोनों चीज को एक साथ बयान फरमाया। जैसे अकीमुस्सला वातुज़्ज़का, अजीब बात, अल्लाह पाक ने समझाई जैसे नाबेना और बीना बराबर नहीं, ऐसे रात दिन उठकर एक अल्लाह की इबादत करने वाला और एक शिर्क करने वाला दोनों कैसे बराबर हो सकते हैं? एक तो नमाजें पढ़कर रोजे रखकर कुरान की तलावत करके जिक्र करके एक अल्लाह को मानने वाला जिसका दिल नूर से भरा हुआ है वो, और उसके मुकाबिल में बहुत सारे जो बिदआत में फंसे हुए हैं, शिर्क के काम में फंसे हुए हैं, कैसे बराबर हो सकता है? अल्लाह कहते जमीन आसमान का फर्क है। और फिर अल्लाह आगे अजीब बात कहते हैं अम जालू लिल्लाहि शुरका खलकू का खलकी, हो सकता है कि भाई चलो यूके छोटा है, यहां कोई अलग माबूद हो जिसने यहां की चीजें बनाई हो, कोई ऐसा समझता हो, और हिंदुस्तान पाकिस्तान, हिंदुस्तान बहुत बड़ा है, चाइना बहुत बड़ा है, तो वहां का खुदा अल्लाह है, तो वहां का बनाने वाला अल्लाह है, यहां का बनाने वाला और कोई है? अल्लाह कह रहे हैं क्या दुनिया की आधी चीज को किसी ने बनाया है? और मिसाल कुरान में दूसरी जगह है अरूनी अरूनी माज़ा खलकु मिनल अर्द, मुझे बताऊं तो सही माज़ा खलकु, इन लोगों ने दुनिया में कोई चीज पैदा की है? कभी एक इंसान को पैदा किया है? कभी इन लोगों ने, इन बूटों ने, दुनिया के जितने भी जिनकी तुम इबादत करते हो है ना, इन लोगों ने कोई दरख्त बना दिया है, कोई प्लांट उगाया है? अरे चलो कुछ नहीं, कोई जानवर को पैदा किया है, कोई दरिंदे को पैदा किया है, कोई परिंदे को पैदा किया है? अरे कुछ नहीं, एक मक्खी को पैदा किया है, उन्हें मच्छर को पैदा किया है, अरे कोई चूटी को पैदा किया है, तो मुझे बताओ, तो फिर मैं समझूं कि वो भी इबादत में शरीक है? मेरी बात समझ में आ रही है? अल्लाह क्या कह रहे हैं हम जायलू लिल्लाही शुरका खलकू का खलकी ही, क्या इन्होंने कुछ पैदा किया है तुम्हारे माबूदों ने? जैसे अल्लाह ने पैदा किया आसमान को, जमीन को, चांद को, सूरज को, या फिर तुम्हारे माबूदों ने एक जगह का सूबा बनाया, बाकी अल्लाह ने बनाया, तो चलो इतना तो समझ में आया कि इन्होंने कुछ बनाया है, लेकिन कुछ नहीं बनाया, न आसमान में, न जमीन में, न इंसानों में, न दरख्तों में, न पत्थरों में, कोई चीज नहीं बनाई है, तो फिर तुम उनको मेरे साथ शरीक क्यों करते हो? फिर आगे फिर कहा फतशाबह खल्क अलैहिम, क्या तुम्हें मिक्सअप हो गया, कंफ्यूजन हो गया कि इन्होंने भी कुछ पैदा किया है? अगर ऐसा कंफ्यूजन हुआ है तो मुझे बताओ, मुझे बताओ है कोई पैदा करने वाला? आगे अल्लाह जवाब दे रहे हैं कुल कुल, क्या कह रहे हैं? अल्लाहु खालिकु कुल्लि शै, अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है। तीन सिफात अल्लाह लाए हैं, कुल अल्लाह खालिकु कुल्लि शै, नंबर दो वाहिद अल कहार, तीन सिफत लाए हैं आप। अल्लाह खालिकु कुल्लि शै से अल्लाह पाक ने पूरी अकली दलील को बयान करके मेरे भाइयों दुनिया के सारे मजहब को रद्द कर दिया। आज कहते ना सारे मजहब एक ही है, भाई क्यों लड़ते हो? कहते हैं ना सारे एक ही है, लड़ते क्यों है? अल्लाह ने इस लफ्ज अल्लाह खालिकु कुल्लि शै अमहल तस्तविल अअमा वल बसीर से, अमहल तस्तविल जुलमात वन नूर से, अम जअलू लिल्लाहि शुरका खलकू से, اشارہ کر دیا کہ سارے برابر نہیں ہو سکتے بھائی، ہو ہی نہیں سکتا، وہ لوگ میرے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کوئی برہما جی کو سمجھتا ہے، کسی کو پیدا کرنے والا خدا الگ ہے، اگانے والا خدا الگ ہے، موت دینے والا خدا الگ ہے، بارش والا ان کا خدا الگ ہے۔ عیسائیوں میں دیکھو تین خدا بن کر ایک خدا بنا، کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ ہے عیسیٰ اور مریم اور جبرائیل، تین مل کر اوپر سے خدا آیا، اندر میں گیا، خدا بن گیا، تینوں مل کر ایک خدا بن گیا، حلول کر گیا۔ جبکہ وہ خدا تمہارا اپنے آپ کو سولی سے بچا نہ سکا، حالانکہ ان کے مذہب کے اعتبار سے بات کر رہا ہوں میں، قرآن کے حصہ، قرآن میں تو ہے کہ اللہ پاک نے ان کو اوپر، جبکہ تمہارا خدا سلی سے اپنے آپ کو بچا نہ سکا، تمہیں کیسے بچائے گا؟ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ کے پاس ایک پادری آیا اور آنے کے بعد کہا، عجیب ہے، عجیب ہے تمہارے اللہ، کیا ہوا؟ کہا وہ نبی اپنے پیارے نبی کے نواسے کو بچا نہ سکے، حضرت حسین کو کربلا میں پیارے نبی کے نواسے کو نہ بچا سکے، جن سے اللہ کو اتنا پیار ہے نبی سے، ان کے نواسے گرینڈ چائلڈ کو نہیں بچایا۔ تو شاہ صاحب تھے، منہ توڑ جواب دینے والے تھے، بھائی اللہ اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا تمہارے مذہب کے حساب سے، کہ عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے نا، تو اپنے بیٹے کو بچا نہ سکا تو نبی کے نواسے کو کیسے بچائے گا؟ خاموش ہو گیا وہ، ان کے پاس جواب ہی نہیں ہے۔ جبکہ ان لوگوں کے پاس یہ بات ہے کہ اللہ خالق کل شیء، کوئی چیز دنیا والوں نے نہیں بنائی ہے، سب کچھ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ہے، تو پھر عبادت بھی اللہ کی ہونی چاہیے، دوسرے کی کیوں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ جو بہت ہی متشدد تھے توحید کے بارے میں، چونکہ ان کے زمانے میں شرک بہت پھیل رہا تھا، لوگ عبادت کرنے والے مزاروں پر وغیرہ بہت زیادہ تھے، اس اعتبار سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی تشدد کے ساتھ، تھوڑا سا بھی ان کو شک لگتا تھا تو کفر کا فتویٰ، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، یہ مشرک ہے، تاکہ لوگوں کو بچا سکے اسلام کے لیے، کفر سے، شرک سے بچانے کے لیے۔ خیر ان کی بہت ساری باتوں پر، آخری علامہ زاہد الکوثری ہے، تم کیا سمجھو گے؟ زاہد الکوثری یہ ترکی کا آخری شیخ الاسلام ہے، جیسے عرب کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ تھا آخری، اس طرح ترکی کا آخری شیخ الاسلام زاہد الکوثری تھے۔ انہوں نے تو ان کے بارے میں کچھ الفاظ بھی کہہ دیے، کہا جس اسلام کا شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہو اس اسلام کو سلام ہو۔ آپ نہیں سمجھے میری بات، اور سمجھیں گے بھی نہیں، یس میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ بہت متشدد ہے، سلام ہو تم جاؤ یہاں سے، لیکن بہت متشدد تھے، عجیب عجیب بات ہے۔ اگرچہ علم ابن عربی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بعضوں نے کہا ہے، ابن عربی کے بارے میں، ابن عربی بھی بہت بڑا مجدد گزرا ہے، بہت بڑا مجدد گزرا ہے، ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے یہ لکھا ہے کہ گویا کہ اللہ زمین پر آیا اور انسان میں گیا اور حلول کر کے وہ انسان اللہ بن گیا، حالانکہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ نے کہیں نہیں لکھا، یہ بالکل جھوٹ ہے، حضرت کی طرف جھوٹ کو منسوب کیا جاتا ہے۔ یہ بات اس لیے میں بیان کرتا ہوں کہ میری تفسیر علماء بھی جہاں لوگ ویب سائٹ سے سنتے ہیں، تاکہ بات سمجھ میں آئے کہ ابن تیمیہ، ابن عربی جیسے بڑے مجدد کے بارے میں ایسا کلام کرنا مناسب نہیں ہے کہ لوگ ان کے بارے میں برا کلام کرتے ہیں، یہ اصل میں ہمارے مطالعے کی کمی ہے۔ اگر ہم ان کا ماخذ اصلی جگہ دیکھے تو کہیں بھی لکھا ہوا نہیں، جن کا حوالہ دیا جاتا ہے سب جھوٹ ہے، ابن عربی رحمت اللہ۔ تو ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ اللہ الواحد اکیلا ہے، قہار ہے، قہار۔ اس آیت پر اب سوال اٹھاتا ہوں، جو لکھنے والے، اس پر کلام اٹھانے والے فخر الدین رازی ہے، ابن عربی جیسے نے کلام اٹھایا ہے، علامہ طوسی جیسے، اللہ خالق کل شے، شاید آپ کے ذہن میں سوال آیا ہو یا نہ ہو، اللہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، ہر چیز، اس میں ایمان بھی آ گیا. ایمان کا پیدا کرنے والا اللہ ہے, توحید کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. تو اس میں کفر بھی آ گیا, شرک بھی آ گیا, کہ کفر کا پیدا کرنے والا, شرک کا پیدا کرنے والا, چوری کا پیدا کرنے والا سب کچھ اللہ ہے. تو یہ کیسے ہے کہ فعل تو بہت برا ہے اور اللہ تو بہت اچھا ہے, اور اچھا کوئی برا فعل کر سکتا ہے؟ اللہ کے لیے سوال نہیں ہے یہ, میری اور آپ کے ذہن میں یہ سوال آ سکتا ہے اگر آپ تھوڑے پڑھے لکھے ہو تو. اگر اسی آیت پر سوال ہو سکتا ہے, اللہ خالق کل شے, آسمان کا پیدا کرنے والا, زمین کا, پانی کا, سب کا, تو پھر انسان کو پیدا کرنے والا, پھر کفر کا پیدا کرنے والا, پھر چوری کا پیدا کرنے والا, ساری برائیاں, ساری اچھائیوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے, تو پھر یہ کیسے ہوا کہ اللہ نے برائی کو بھی پیدا کیا؟ اچھا ہو کر برائی پیدا کرے, کفر پیدا کرے؟ یہ کفر کیوں پیدا کیا پھر؟ یہ شرک کیوں پیدا کیا انہوں نے؟ یہ چوری کیوں پیدا کی؟ یہ سارے گناہ کیوں پیدا کیے؟ اس پر پھر بڑی لمبی تفصیل ہے. فلاسفہ کی کتاب اٹھا کر دیکھو, 800-900 صفحے کی کتابیں لکھی گئی ہے ایک ایک سوال کے اوپر. اس زمانے میں آج تو مولوی لوگ بھی نہیں سمجھ سکتے نا, عجیب فلاسفہ. تین فرقے ہو گئے اس سوال پر, تین فرقے. سب سے پہلے جبریہ, جبریہ ایک فرقہ گزرا ہے بھائی پہلے زمانے میں, جیسے آج کل فرقے ہیں, اس زمانے میں ایک فرقہ گزرا ہے جس کا نام ہے جبریہ. ان کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے اختیار میں, میری بات تھوڑا غور سے سنو گے تو سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ, میں بہت آسان الفاظ میں سمجھاؤں گا. اصل میں یہ ساری باتیں تو طلبا کے سامنے سمجھو, بڑے عمر کے ہوتے ہیں جو آخری سالوں میں ہوتے ہیں ان کو سمجھاتا ہوں, لیکن تم کو میں ایسے سمجھاؤں گا کہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی, ہے نا, اگر آپ دھیان دو گے تو, تاکہ آپ کے ذہن سے وہ سوال نکل جائے. سوال تو بے شمار ہے, بے شمار ہے, لیکن جو مین سوال ہے اسی کو ذہن سے نکالیں گے تو پھر اور سوال پھر تم جاؤ گے تو بڑے بڑے علماء نہیں سمجھ پاتے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ اس پر کتابیں لکھی گئی زمانے زمانے. بڑی کتابیں لکھی ہے, تفسیریں کتنی لکھی ہے. سمجھ میں آئی بات؟ امام شارانی رحمہ اللہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں, بہت بڑے محقق, کہہ رہے ہیں لوگوں نے ہزار ہزار جلد تفسیر میں لکھی ہے, ایک دو جلد, 10-15 نہیں, ہزار جلد. حدائق حنفیہ میں لکھا ہے کہ علامہ زاہد نے اپنے انتقال سے, جو جن کا انتقال ہوا ہے 546 میں, انہوں نے 1000 ولیوم میں قرآن کی تفسیر لکھی ہے. ہے کوئی پڑھنے والا؟ 1000 ولیوم میں لکھی ہے. اللہ تب تفسیر تبری اٹھا کر دیکھو, 30 جلد میں ہے. تفسیر کبیر اٹھا کر دیکھو, 32 جلدوں میں ہے. بے شمار, حجت الاسلام نے یاقوت الطویل تفسیر لکھی ہے 40 جلدوں میں, بہت زبردست تفسیر ہے یاقوت الطویل. قرآن کی سمجھانے کے لیے بڑا اچھا انداز استعمال فرمایا امام ابو عبداللہ جمال الدین, انہوں نے 100 جلد لکھی ہے تفسیر میں. کتنی؟ 100 جلد تفسیر. ابو بکر ابن عبداللہ نے تفسیر لکھی, اس میں صرف سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 50 جلدوں میں, سورہ بقرہ کی 50 آیت, سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی 50 آیت, صرف اونلی 140 volumes. پاگل تھی کیا وہ؟ کون سمجھے گا اس کو؟ عجیب. امام ابو الحسن اشعری کی تفسیر دیکھو, 600 جلدوں میں ہے تفسیر اشعری, 600 جلدوں میں. کبھی ٹائم ملے تو, بڑی بڑی لائبریری ہے نا کہاں پر, مدینہ منورہ میں, نیچے کبھی عمرہ کے لیے جاؤ نا اور مدینہ کی زیارت, اوپر لائبریری میں کبھی چلے جانا, آپ کا دماغ بھی کام نہیں کرے گا, وہاں اتنی کتاب ہے بڑی بڑی. ایسا یہ تو کچھ بھی نہیں, ہم تو وہاں جاتے ہیں, پڑھتے ہیں, بیٹھ کے دیکھتے ہیں تو کبھی سوچتے ہیں کہ ان لوگوں کیا کھاتے تھے, یہ لوگ اتنی تفسیر لکھ دی. صاحب فیوزات کے بارے میں علامہ ہجوڑی فرماتے ہیں کہ ہزار سے زیادہ ان کے پاس صرف قرآن علوم تھے. علوم علوم تفسیریں کتنی لکھی جس کا اندازہ نہیں ہو سکتا ہے. ہزار سے زیادہ ان کے علوم ہیں. ہمارے پاس کتنا علوم ہوگا؟ ایک علوم، دس علوم، پندرہ علوم، بیس علوم ہوں گے، اس سے زیادہ. وہ خود فرماتے ہیں جن کے بارے میں علامہ ہجوری کہتے ہیں کہ صاحب اللہ صاحب فیوزہ علامہ فیوز جنہوں نے کتاب فیوزات لکھی ہے ان کی تفسیر میں ان کے بارے میں ہے کہ سورہ فاتحہ کے معانی کو سمجھانے کے لیے اللہ پاک نے ان پر 104,909 علوم کو کھولا تھا. 100,000 علوم کو صرف کھولا تھا ان پر اللہ پاک. وہ کیسے لوگ گزرے ہیں جن پر اللہ پاک نے اتنے علوم کھولے ہیں، اتنے علوم، جنہوں نے کتنی باتیں لکھی، کیسی کیسی. یہ جبریا کے بارے میں لکھا ہے. فرمایا انسان کے پاس نہ اختیار ہے، نہ اس کی کوئی چوائس ہے، نہ اس کا کوئی ارادہ ہے. انسان کے پاس کچھ نہیں، کوئی قدرت نہیں، کوئی، سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ نظریہ. یہ جبریہ کہتے ہیں، لیکن یہ عقیدہ جبریہ کا باطل ہے. باطل ہے. 200 ایسی چیز ہے، تھاؤزنڈز، جو میرے اختیار میں ہے، تھاؤزنڈز ایسی ہے جو میرے اختیار میں نہیں ہے. مثال کے طور پر نماز پڑھنا میرے اختیار میں، میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ لیتا ہوں. روزہ رکھنا میرے اختیار میں، میں روزہ رکھ لیتا ہوں. قرآن کی تلاوت کرنا، سمجھانا میرے اختیار میں، آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. لیکن بچپنے سے جوانی میں جانا، یا آدمی جوان ہو بوڑھا ہو جائیں اور یوں کہ میں دوبارہ جوان ہو جاؤں، میرے اختیار میں ہے نہیں ہے. ملک الموت آ جائے، میں اس کو نہ کہہ دوں، میرے اختیار میں ہے نہیں ہے. تو انسان کے اختیار میں کوئی چیز ہے اور انسان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. یہ کہنا کہ انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ عقیدہ، یہ بلیف بھی غلط ہے. فلا تعلم نفس، قرآن کی آیت گواہ ہے، ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون. میں نے جنت میں کیا کیا چھپا کر رکھا ہے، تمہاری آنکھوں سے بوجھل ہے، اوجھل ہے، پتا بھی نہیں تمہیں. یو ڈونٹ ایون نو وٹ آئی ہیو میڈ ان جنت فار یو. یہ صرف جزاء بما کانو یعملون، تمہارے عمل کی وجہ سے ہوگا. معلوم ہوتا ہے انسان کے اختیار میں عمل کرنا بھی ہے، کچھ نہیں ہوتا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو پھر فرشتوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت، انبیاء کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبیوں کو کیوں بھیجا پھر؟ پھر کتاب کیوں اٹھاری ہے کہ نہیں؟ بہت ساری چیزیں ہیں. اسی طریقے سے قرآن کریم میں اولئک اصحاب الجنت خالدین فیہا جزاء بما کانو، قرآن میں فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر، تمہارے اختیار میں، تم چاہے مسلمان بنو، تمہارے اختیار میں، تم چاہے کافر رہو. وہدیناہ النجدین، میں نے راستہ کھول دیا ہے، یہ سیدھا ہے، یہ جنت میں لے جانے والا، جہنم میں لے جانے والا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں بھی کچھ ہے اور انسان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ کہنا کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے، بندے کے اختیار میں کوئی نہیں، تو کیا بندہ خالی بیٹھ جائے گا کہ میرے اختیار میں نہیں تھا، میں نے چوری کر لی، میرے اختیار میں نہیں تھا، میں نے نماز نہیں پڑھی، میرے اختیار میں نہیں تھا، ایسا ہو گیا. معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اختیار میں بھی ہے اور اللہ کے پاس بھی. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ یہ عقیدہ ان کا باطل جس کو میں نے بیان کر دیا. یہ تو بات آپ کو سمجھ میں آ گئی. دوسرا عقیدہ معتزلہ کا ہے، یہ بھی ایک گروپ گزرا ہے. یہ اللہ و خالق و کل شے سے میں تفسیر سمجھا رہا ہوں تاکہ بات پوری سمجھ میں آ جائے گی ابھی انشاءاللہ. معتزلہ کا خیال یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے اختیار میں ہے. انہوں نے کیا کہا تھا؟ بندے کے اختیار میں، بندے کے اختیار میں کچھ نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے. معتزلہ کہتے ہیں اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، سب کچھ بندے کے اختیار میں ہے. کیا کہتے ہیں؟ سب کچھ بندے کے اختیار میں، بندہ جو چاہے کرتا اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں، اس کے وہ وٹ ایور ہی میک انٹینشن وڈ ہیپن. یہ بھی غلط ہے. قرآن کریم میں اللہ خود فرماتے واللہ خلقکم، اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا، وما تعملون تعملون، اور جو کام تم کرتے ہو اس کو بھی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی. قرآن میں ہے, صاف صاف ہے. تو یہ کہنا, یہ کہنا کہ اللہ کے اختیار میں, اس لیے کہ اللہ کو بدنام نہ کرو. اللہ کو بدنام کیوں کرتے ہیں؟ ہمارے اختیار میں ہم کرتے ہیں. چوری تو کرتا ہے, بدنام اللہ کو کرتا ہے. نماز تو نہیں پڑھتا, بدنام اللہ کو کرتا ہے. تو ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سب کچھ بندے کے اختیار میں ہے, اللہ کے اختیار میں کچھ نہیں. یہ بھی غلط ہے. تیسرا جو اس آیت کے مطابق اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے, کیا کہہ رہے ہیں؟ افعال کا خالق, سارے فعل کا خالق تو ہے اللہ, لیکن کاسب, کاسب کے معنی کوئی چیز نہیں ہے اس کو کرنے والا, یہ کون ہے؟ بندہ ہے, بندہ ہے. گویا ہر چیز کا خالق تو اللہ ہی ہے, لیکن بندہ اس کا کرنے والا ہے, کرتا ہے. اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے. بہت زبردست بات کہی ہے. سب سے بڑا زمانے کا ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے, کہاں کا پتا ہے؟ تو بہار کا, حضرت محب اللہ بہاری. ان کے زمانے میں انہوں نے مسلم الثبوت ایک ایسی کتاب ہے جو کتاب کا سمجھنا ہی مشکل ہے, اس کی شرح لکھی ہے. تو شرح کتنی ڈیفیکل ہوگی اس کی کمنٹری. تو محب اللہ بہاری ہے, اس زمانے کا, اس زمانے میں ان کی چوٹی کا کوئی عالم نہیں گزرا ہے. انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فلسفے کی, فرمایا بندہ جب پختہ ارادہ کر لیتا ہے کہ مجھے چوری کرنی ہے, یہ 100% ارادہ کر لیتا ہے, تو پھر اللہ اس کے اس فعل کو پیدا کر دیتا ہے. میری بات سمجھ آ رہی؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا تو اللہ ہے, لیکن بندہ اس کا کرنے والا ہے. جب بندہ کرنے کا 100% ارادہ کر لیتا ہے, تو پھر اس کا خالق کون ہوتا ہے؟ اللہ ہے. کہ اب تیری مرضی ہے, تو نے پختہ ارادہ کر لیا ہے, خالق اللہ ہے. میری بات سن میں آ رہی ہے؟ اللہ خالق کل شیء, ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے. وہو الواحد القہار, اور وہ اکیلا ہے اور ساتھ ساتھ میں کیا ہے؟ قہار. هو القاهر فوق عبادی. قہار کے معنی ہم کیا سمجھتے ہیں؟ بہت غصے والا. یہ تو قہار کا معنی اردو میں ہم کیا؟ غصے والا. نہیں نہیں نہیں, یہ غلط میننگ ہے. قہار کا معنی ہے وہ ہر چیز پر اوور پاور ہے, وہ غالب ہے, وہ غالب ہے. ہمارے حضرت حکیم اختر صاحب رحمت اللہ علیہ, بہت بڑے نیک اور صالح بزرگ گزرے ہیں, انتقال کر گئے, کراچی کے تھے. انہوں نے ایک مرتبہ مجھے کہا, بیٹے میں 40 سال سے ایک وظیفہ کرتا ہوں اور مجھے پختہ یقین ہے کہ انسان میں سے اور شیطان میں سے کوئی میری طرف انگلی اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا, آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا ہے. اور مجھے یقین ہے, میں تجھے اجازت دیتا ہوں اس کی تو بھی پڑھا کر, حضرت نے مجھے کہا تھا. اور وہ ہے, میں نے کہا حضرت وہ کون سا ہے؟ فرمایا اللہ کا نام ہے یا قہار. کیا ہے؟ یا قہار. حضرت کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ کہا میں 7 مرتبہ صبح پڑھ لیتا ہوں, 7 مرتبہ شام میں پڑھ لیتا ہوں اور اپنے اوپر دم کر لیتا ہوں. تو مجھے یقین ہے کہ انسانوں میں سے اور شیاطین میں سے کوئی آنکھ اٹھا کر مجھے دیکھ نہیں سکتا. حضرت کو میں نے پوچھا حضرت اس کا میننگ کیا ہے قہار کا؟ فرمایا کہ ساری دنیا کے دل, زیروح کے, انسان ہو یا جنات ہو, شیطان ہو, سب کے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے. جو اس کا نام قہار پڑے گا, سب سے اللہ اس کی حفاظت کر لے گا. بہت زبردست چیز ہے. واہ. تو قہار کا معنی ہم سمجھتے ہیں غصے والا. کبھی اللہ غصہ نہیں ہوتا. اگر غصہ ہوتا تو کس پر ہوتا؟ شیطان پر ہوتا. کون سے شیطان پر؟ بڑے شیطان پر, جس نے اللہ نے یوں کہا اخرج فانک رجیم, نکل جنت سے, تو مردود ہے, تو مردود ہے. اس غصے کی حالت میں اس نے اللہ سے دعا کی. اس کو پتا ہے کہ اللہ کو غصہ نہیں آتا ہے. اس نے اس حالت میں دعا کی کہ اللہ مجھے قیامت تک کے لیے ٹائم دے دے, زندگی بھی دے دے, لوگوں کو بہکانے کا ٹائم بھی دے دے, اللہ نے کہا جا, جو تیرے ہیں وہ تیری مانیں گے, جو میرے ہیں وہ میری مانیں گے. اس پر تیرا کنٹرول نہیں ہو سکتا. سورہ آراف میں اللہ نے آیت بیان فرمائی ہے, جو میرے ہوں گے اس پر تیرا پاور نہیں چل سکتا ہے. تو شیطان نے بھی اس وقت میں اللہ سے دعا کی جب اللہ اس کو نکال رہا ہے, اس جب اللہ کی نہیں مانی. معلوم ہوتا ہے غصے کا لفظ یہاں نہیں ہوگا. غصے, اللہ تو حلیم ہے, ساری دنیا گناہ کرتی ہے, زینا, چوری, شرک, کیسے کیسے گناہ دنیا میں. ایک کروڑ میں 5-6 کروڑ میں سے 1 کروڑ مسلمان, 6 کروڑ کافر ہے. وہ کتنی نافرمانیاں ہو رہی ہے اللہ کی, پھر بھی اللہ حلیم. حلیم کے کیا معنی ہے؟ برداشت کرنے والا, ہماری طرح آپ سے آپے سے باہر نہیں ہو جاتا اللہ پاک. یہ اللہ کے سارے نام ہیں, اس میں سے ایک نام قہار ہے کہ اس کا کنٹرول ساری چیزوں پر ہے, چاہے وہ زمین کی ہو, آسمان کی ہو, چاہے زیرو ہو, چاہے غیر زیرو ہو, چاہے سورج ہو, چاہے چاند ہو, چاہے ستارے ہو, سب اللہ کے کنٹرول میں ہے, سب پر. کہتے ہیں القاہر فوق عبادی, وہ اوور پاور ہے اپنے بندوں کے اوپر, اپنی ساری دنیا کے اوپر اوور پاور ہے. یہ مطلب انزل من السماء ماء. ابھی اذان کا وقت, دوسری آیت شروع کریں گے پھر وقت ہو جائے گا. خیر, یہاں تک ہم باقی رکھتے ہیں. یہ دوسری آیت تھوڑی لمبی ہے, اس میں تھوڑے سمجھنے جیسی ماشاءاللہ بات ہے کہ اس میں اللہ آسمان سے بارش برساتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ رازی سب سے پہلے اپنی تفسیر کبیر میں بیان فرماتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے. اللہ کے نبی کیا مراد, مثال بیان فرماتے ہیں, عجیب مثال کہ 3 قسم کی بارش ہوتی, 3 قسم کی زمین ہے اس پر بارش ہوتی ہے. کون سی زمین ہے, کون سی فائدہ مند ہے, کون سی نہیں ہے. اس طرح انسان بھی 3 قسم کی دنیا میں ہے, اس کی مثال اللہ بیان فرما رہے ہیں. اگلی آیت میں چونکہ لمبی تفسیر ہے, انشاءاللہ اس کو پھر بیان کریں گے. سب آج کی بات, آج کے اس سبق کے اندر میں یہی بات یاد رکھے, وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین. ساتھ ساتھ میں کیا ہے, اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور بندہ کاسب ہے. جب اللہ کو پتہ ہے سب کچھ, کہ سب کچھ مالک اللہ ہی ہے, تو پھر انسان کو کبھی ریاکاری نہیں کرنی چاہیے, شو آف نہیں کرنا چاہیے. اسی لیے شرک کی 2 قسمیں ہیں, شرک جلی اور شرک خفی. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں, شرک جلی بتوں کی عبادت کرنا, غیر اللہ کے نام پر ذبح کرنا, مزاروں پر جا کر سجدے کرنا, ان کو چومنا چاٹنا وغیرہ, یہ شرک جلی ہے. شرک خفی, آدمی 10 پاؤنڈ 15 پاؤنڈ اللہ کے راستے میں دیتا ہے لیکن ہزاروں کو دکھاتا ہے, ہے نا. یا پھر اس طریقے سے نماز پڑھتا ہے اور لوگوں کے سامنے کہتا ہے میں تہجد گزار ہوں. شو آف جس کو کہتے ہیں, ریاکاری کے بہت سارے اعمال ہیں, یہ شرک خفی ہے. شرک خفی ہے, چھوٹا شرک ہے, چھوٹا نہیں. میرا نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے مال و دولت سے نہیں ڈرتا ہوں میرے صحاباؤ, میں تمہارے لیے شرک سے ڈرتا ہوں, کہ شرک تمہارے دل کے اندر اس طرح داخل ہوگا جیسے چونٹی چلتی ہے نا, آواز آتی ہے نہیں آتی, ایسے تمہارے دل میں داخل ہوگا کہ پھر تمہاری عبادتوں کو ختم کر دے گا. قیامت کے دن اللہ کے پاس تمہارا کوئی ثواب نہیں ہوگا. جن کو دکھانے کے لیے کیا ہے اسی سے ثواب لے لو. ارے بھائی, ہمارے شیخ یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کیا کہتے ہیں, جن کو دکھانے کے لیے کیا ہے تمہیں کیا پتا ہے کہ اس نے دیکھا بھی نہیں یا نہیں, اس نے دیکھا یا نہیں, وہ تو پتہ نہیں ہے کہ اس نے, بھائی میں نماز پڑھ رہا ہوں, اب مجھے کیا پتا کہ اس نے مجھے دیکھا یا نہیں. نمبر 1. نمبر 2, چلو اس نے دیکھ لیا, وہ خوش ہو گیا, تو کتنی دیر وہ خوش رہے گا بتاؤ, کتنی دیر. چلو وہ خوش ہو گیا اور رو ماشاء اللہ کا, وہ کتنی دیر کہے گا. چلو انعام بھی دے دیا, کتنا بڑا پرائز دے گا تمہیں, کتنا بڑا پرائز دے گا, وہ پرائز کب تک باقی رہے گا. لیکن جب اللہ ہے, وہ تو ہر جگہ موجود ہے, دیکھ بھی رہا ہے, اور وہ خوش ہوگا تو ذرا دیر کے لیے نہیں, ہمیشہ کے لیے خوش, اور ایسا انعام دیتا ہے کہ مغفرت بھی کر دیتا ہے, اور قیامت میں ہمارے لیے ثواب کا ڈھیر ہی ڈھیر ہے. اس لیے شرک سے اپنے آپ کو بچاؤ, ریاکاری سے. ہم کہیں, آپ کہتے ہوں گے ہم تو کبھی بٹ کے سامنے جھکتے ہیں, لیکن دوسری بہت ساری چیزیں ہیں. حدیث میں آتا ہے قیامت میں اللہ کہے گا کہاں ہیں وہ مشرکین, کھڑے ہوں گے ہم تو نہیں ہیں, ہم نے تو عبادت کی ہے. فرمایا جاؤ جاؤ جاؤ, فلاں کے لیے تم نے نماز پڑھی ہے, فلاں کے لیے زکات دی, فلاں کے لیے صدقہ, فلاں کے لیے جاؤ ان سے ثواب لے لو, میرے پاس کچھ نہیں ہے. ساری حدیث بھری پڑی ہے انشاءاللہ. تو یاد رکھو آج کی اس آیت سے ہمیں بڑا سبب ملتا ہے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ شرک سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وبارک وسلم تسلیما. یا ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا حی یا قیوم, اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہمارے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ شرک جلی شرک خفی سے ہماری حفاظت فرما. تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے بیٹھے اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرما, عمل کی توفیق نصیب فرما. ایک ایک آیت کا کیا کیا ثواب تیرے پیارے حبیب نے بیان فرمایا سمجھنے کے لیے, اللہ 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 اس ثواب ہمیں نصیب فرما. تیرے قرآن کی محبت میں بیٹھے ہیں اللہ, اس قرآن کی محبت میں ہماری مغفرت فرما. اے اللہ یہ قرآن کی سمجھ ہمیں بھی نصیب فرما, ہماری آل اولاد اور نسلوں کو نصیب فرما. اللہ بڑے بڑے مفسرین محدثین الہ العالمین ہماری نسلوں میں پیدا فرما, ہماری نسلوں میں پیدا فرما. اللہ لوگ دور دور سے آئے ہیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, اللہ تو سب کا بیٹھنا قبول فرما, سب کا آنا قبول فرما, سب کا سمجھنا قبول فرما. اے اللہ سب کا عمل کرنا قبول فرما. الہ العالمین آخرت کی سارے مراحل ہمارے لیے آسان فرما, دنیا کی مشکلوں کو دور فرما, پریشانیوں کو دور فرما. الہ العالمین اللہ ہمارے اولادوں کو نیک بنا دے, ایک بنا دے اللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنی خیر کی دعائیں مانگی ہے اس میں ہمیں حصہ نصیب فرما دے, جتنے شرور سے پناہ مانگی ہے ان تمام شرور سے ہماری حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی سیدنا محمد وعلی وصحبہ اجمعین برحمتہ.